رہی ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں تب سے نہیں ہیں آنکھیں یہ نم، خیریت سے ہوں جب سے ہوا ہے ان کا کرم، خیریت سے ہوں اب دکھ نہ درد ہے نہ ستم۔
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جس نے اپنے نفس کا محاسبہ کیا اس نے فائدہ اٹھایا، جو غافل رہا وہ خسارے میں رہا، جو ڈرا وہ امان میں رہا، اور جس نے عبرت حاصل کی اسے بصیرت ملی، اور جسے بصیرت ملی وہ سمجھ گیا، اور جو سمجھ گیا اسے علم نصیب ہوا۔ سامعین، وہ انسان نقصان میں ہی رہتا ہے جو نفس کے کنٹرول میں ہو، جبکہ وہ انسان فائدے میں رہتا ہے جس کا اپنے نفس پر قابو ہو۔ دنیا میں بھی وہ کامیاب رہتا ہے اور آخرت میں بھی وہ کامیاب رہتا ہے۔ نفس کا مسلسل محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نفس کا اگر محاسبہ آدمی نہیں کرے گا تو اس سے غلطیاں سرزد ہونے کے امکانات بہت زیادہ ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے احادیث میں کہا گیا ہے کہ انسان کو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے، کیونکہ نفس کا محاسبہ کرنے سے پھر انسان کو اندازہ رہتا ہے کہ وہ جو کام انجام دے رہا ہے اس میں کتنے اچھے ہیں، کتنے برے ہیں، کن کاموں کو وہ ترک کر سکتا ہے اور کن اچھے کاموں کو وہ بڑھا سکتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ انسان کو ہر روز اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ تو سامعین، اب ہم پیش کرنے جا رہے ہیں پروگرام افغانستان و پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔
افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران۔ عزیز سامعین، پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، اس پروگرام میں ہم گزشتہ ہفتے افغانستان اور پاکستان میں رونما ہونے والے کچھ اہم واقعات پر ایک نظر ڈال رہے ہیں۔ پروگرام کے آخر تک ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامعین، طالبان حکومت کے وزیر خارجہ امیر خان متقی نے تحریک حماس کی شورا کونسل کے چیئرمین اسماعیل درویش اور اس استقامتی تحریک کے دیگر کئی عہدیداروں کے ساتھ ملاقات میں افغانستان کی جانب سے فلسطینیوں کی استقامت کی حمایت کی۔ انہوں نے غزہ میں جاری نسل کشی کی سخت الفاظ میں مذمت کی۔ طالبان حکومت کی وزارت خارجہ کے ترجمان عبدالقہار بلخی نے کہا کہ اس ملاقات میں امیر خان متقی نے غزہ کے شہیدوں کے لیے دعا کرنے کے ساتھ ہی ان کی استقامت کی تعریف کی۔ انہوں نے غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف صہیونیوں کے غیر انسانی اقدامات کی مذمت کی۔ طالبان حکومت کے وزیر خارجہ نے زور دے کر کہا کہ افغانستان کے عوام اپنے فلسطینی بھائیوں کی استقامت کی حمایت کرتے ہیں اور ان کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے روس کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان اور کابل میں روس کے سابق سفیر ضمیر کابلوف کا کہنا ہے کہ ان کا ملک داعش سے وجود میں آنے والے گروہوں سے مقابلہ کرنے کی غرض سے طالبان کی کوششوں کو سراہتا ہے اور اپنے خصوصی اداروں کے ذریعے وہ طالبان کی مدد کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ ضمیر کابلوف نے داعش کو ماسکو اور کابل کا مشترکہ دشمن قرار دیتے ہوئے کہا کہ دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات بڑھ رہے ہیں۔ روس کے نمائندے خصوصی برائے افغانستان نے افغانستان کی جانب سے ماسکو میں افغان سفیر کی تعیناتی کی پیشکش کا اعلان کرتے ہوئے اس قدم کو دونوں ممالک کے درمیان مکمل تعاون کی راہ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے کے سلسلے میں ایک بہت ہی اہم قدم قرار دیا۔ یہ بیانات ایسی حالت میں سامنے آئے ہیں کہ جب اس سے پہلے روس نے طالبان کو دہشت گرد گروہوں کی فہرست سے نکال دیا تھا اور اب وہ تعلقات کو معمول پر لانے کے لیے اقدام کر رہا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے طالبان حکومت کے سرکاری اہلکاروں نے قطر کے نمائندے کے ساتھ ملاقات میں پناہ گزینوں کے بحران اور موسمیاتی تبدیلی سے متعلق تعاون بڑھانے پر زور دیا۔ طالبان حکومت کے اقتصادی امور کے قائم مقام وزیر اور مہاجرین کے لیے امداد جمع کرنے والی کمیٹی کے سربراہ دین محمد حنیف نے قطر کے چیریٹی فاؤنڈیشن کے صدر کے ساتھ ملاقات میں پناہ گزینوں کی بستیوں میں فوری امداد پہنچانے، طبی خدمات فراہم کروانے، پناہ گاہوں کی تعمیر اور بنیادی ڈھانچے کی فراہمی میں تیزی لانے پر زور دیا۔ اس کے جواب میں قطر کے امدادی ادارے کے سربراہ نے پناہ گزینوں کو بنیادی ضروریات بشمول رہائش، مساجد، پانی کی فراہمی کے نیٹ ورک اور صحت کی خدمات کی فراہمی میں تعاون جاری رکھنے کے لیے اپنے ملک کے عزم کا اعلان کیا۔ اسی کے ساتھ طالبان حکومت کے ماحولیات کے تحفظ کے ادارے کے ڈائریکٹر مطیع الحق خالص اور کابل میں قطر کے ناظم الامور مردف علی القاشوتی کی ملاقات میں طرفین نے موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ کابل نے دوحا سے درخواست کی کہ بین الاقوامی میٹنگوں میں شرکت اور علم و ٹیکنالوجی کی منتقلی کے ذریعے ماحولیاتی تحفظ میں وہ افغانستان کی مدد کرے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے ازبکستان کی وزارت زراعت نے طالبان کے ساتھ بین الاقوامی آبی وسائل کے مشترکہ معاہدے پر دستخط کی خبر دی۔ یہ معاہدہ ازبکستان کے نائب وزیر زراعت جمشید عبدالظہوروف کے افغانستان کے دورے کے دوران بلخ صوبے کے گورنر یوسف وفا کے ساتھ ملاقات کے دوران ہوا۔ اس معاہدے کی روح سے طرفین آمو دریا کے پانی کی منصفانہ تقسیم پر رضامند ہوئے ہیں۔ ازبکستان کی وزارت زراعت نے ایک بیان جاری کر کے اعلان کیا کہ اس معاہدے کو دو طرفہ تعاون اور پائیدار علاقائی ترقی کی جانب ایک اہم قدم سمجھا جا رہا ہے۔ اسی درمیان بلخ کے گورنر کے آفس سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ازبکستان کے وفد نے آمو دریا کا دورہ کیا اور فریقین نے اقتصادی اور زرعی تعلقات کو مزید وسعت دینے کے موضوع پر بھی گفتگو کی۔ افغانستان کے ایک پڑوسی ملک ہونے کے ناطے ازبکستان نے اس سے پہلے پانی کی تقسیم، خاص طور سے آمو دریا سے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کیا تھا۔ حالیہ معاہدہ مستقبل میں دونوں ملکوں کے درمیان تعاون کو بڑھانے کی زمین ہموار کر سکتا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان سفارتی کشیدگی میں اضافہ اور دونوں جانب سے ایک دوسرے کے شہریوں کو نکالنے کے فیصلے کے بعد پاکستان کی وزارت خارجہ نے اعلان کیا کہ ہندوستان میں علاج معالجے کی غرض سے ہندوستان جانے والے متعدد پاکستانی مریض اور بہت سے خاندان وہاں پھنس گئے ہیں جو مقررہ تاریخ کے اختتام تک سرحد پار کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ پاکستانی وزارت خارجہ نے ایک بیان جاری کیا ہے جس میں نئی دہلی کی جانب سے پاکستانی شہریوں کے تمام ویزوں کو منسوخ کرنے کے فیصلے کے بعد پاکستانی شہریوں کے ہندوستان چھوڑنے کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ہندوستان کو چاہیے کہ پاکستانی شہریوں کو ملک چھوڑنے کی راہ میں حائل تمام رکاوٹوں کو دور کرے۔ اسلام آباد نے اس صورتحال کے انسانی نتائج کی جانب اشارہ کرتے ہوئے نئی دہلی سے پاکستانی شہریوں کی واپسی میں فوری تعاون اور سہولیات فراہم کروانے پر زور دیا۔ اسلام آباد کا کہنا ہے کہ پاکستانی شہریوں کی واپسی کے لیے واہگہ بارڈر کو کھلا رہنا چاہیے۔ ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے دوران دونوں ملکوں نے جوابی سفارتی اقدامات کیے اور اپنے یہاں سے دوسرے ملک کے شہریوں کو نکالنے کا عمل شروع کر دیا۔ پاکستان کو ہندوستان کی جانب سے حملے اور سرحدوں پر اپنے فوجیوں کی تعداد بڑھانے کے عمل کے مدنظر اسلام آباد نے سائبر حملوں کے بڑھتے ہوئے خطروں سے خبردار کیا ہے۔ ہندوستان کے ساتھ بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان پاکستان کی حکومت نے ممکنہ سائبری حملے کے خطروں کے مدنظر ہائی الرٹ بھی جاری کر دیا ہے۔ اس ایجنسی نے کہا ہے کہ علاقے کے موجودہ عدم استحکام کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے ہیکر پاکستان کے خلاف سائبر حملہ کر سکتے ہیں۔ اس بیان میں خبردار کیا گیا ہے کہ پاکستان کے سرکاری ادارے اور حساس انفراسٹرکچر بھی سائبر حملوں کا نشانہ بن سکتے ہیں اور ساتھ ہی ہیکر خفیہ معلومات کو چرا کر ایجنسیوں کی رازداری کو خطرے میں ڈال سکتے ہیں۔ پاکستانی حکام نے متعلقہ اداروں سے کہا ہے کہ وہ اپنے سائبری دفاع کو مضبوط بنائیں اور ممکنہ خطرات سے بہت ہوشیار رہیں۔ اس رپورٹ کے مطابق ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے پہلگام علاقے میں سیاحوں پر دہشت گردانہ حملے کے بعد سے ہندوستان اور پاکستان کے حالات کشیدہ ہو گئے ہیں۔ یہ ایسی حالت میں ہے کہ پہلگام حملے کے بعد ہندوستان کے وزیر اعظم نریندر مودی نے اس واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کارروائی کی دھمکی دی تھی اور ساتھ ہی پاکستان کو بھی متنبہ کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے شفاف اور آزادانہ تحقیقات کی تجویز پیش کی تھی۔ دنیا کے ممالک، خاص طور سے علاقے کے ممالک نے بھی بر صغیر کے دو ایٹمی پڑوسیوں کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے اس نئے مرحلے پر اظہار تشویش کیا اور دونوں ممالک سے صبر و تحمل سے کام لینے پر زور دیا۔ سامعین، غزہ کے مظلوم عوام کے ساتھ ثقافتی یکجہتی کے اظہار کے مقصد سے پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں آرٹ فار غزہ کے عنوان سے ایک بین الاقوامی فیسٹیول کا انعقاد کیا گیا۔ سلک روڈ کلچرل سینٹر میں منعقد ہونے والے اس فیسٹیول کی افتتاحی تقریب میں فلسطینی اور ایرانی سفارتکاروں کے علاوہ پاکستان کی ممتاز شخصیتوں، دانشوروں اور ثقافتی اور سیاسی حکام نے بھی شرکت کی۔ اس فیسٹیول میں پینٹنگ، موسیقی، تھیٹر، شاعری، تحریر اور پرفارمنگ آرٹس کے شعبوں میں مختلف ورکشاپوں کا انعقاد کیا گیا۔ اس فیسٹیول میں فلسطینیوں کی مدد کرنے کی غرض سے پاکستانی فنکاروں کے فن پاروں کو نیلام کیے جانے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اسکولوں اور یونیورسٹی طلبہ گروپ کا دورہ، مشاعرہ اور فلسطین کے موضوع پر نمائش کا انعقاد اس فیسٹیول کے دیگر اہم کام تھے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے راولپنڈی میں اسلامی جمہوریہ ایران کے کلچرل ہاؤس اور پاکستان کے بزم فکر اقبال ادارے کی کوششوں سے ایک علمی اور فکری کانفرنس کا انعقاد کیا گیا، جس کا عنوان تھا علامہ اقبال کے روحانی افکار اور ان کو سمجھنے میں فارسی زبان کا کردار۔ اس کانفرنس میں فارسی زبان کے ممتاز پاکستانی پروفیسر، اقبال شناس، محققین اور مفکرین نے شرکت کی۔ اس کانفرنس کے مقررین نے علامہ اقبال کے افکار کے مختلف پہلوؤں کا جائزہ لیا۔ اس کانفرنس میں شریک مقررین کے مطابق اپنے فکری پیغام کے اظہار کے لیے علامہ اقبال نے فارسی زبان کو ایک مؤثر ذریعے کے طور پر منتخب کیا۔ علامہ اقبال کی نظمیں اسلامی اخوت، خصوصاً نئی نسل میں بیداری، خودشناسی اور فکری تبدیلی کی ترغیب دیتی ہیں۔ پاکستان کی ان شخصیتوں کا کہنا تھا کہ فارسی زبان، جو صدیوں سے بر صغیر کے علمی، ادبی اور روحانی ورثے کا حصہ رہی ہے، اس نے علامہ اقبال کے افکار کو عالمی سطح تک پھیلانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستانی وزیر اعظم کے معاون خصوصی، سوشل ویلفیئر منسٹر اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس پر مشتمل ایک وفد نے ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹینشیل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ پاکستانی وزیر اعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی طلحہ برکی، پنجاب کے سوشل ویلفیئر منسٹر سہیل شوکت بٹ اور ڈپٹی منسٹر آف کامرس ماریا قاضی نے تہران میں منعقدہ ایران کی 7ویں ایکسپورٹ پوٹینشیل ایگزیبیشن ایکسپو 2025 میں شرکت کی۔ تہران میں پاکستان کے سفیر محمد مدثر ٹیپو نے اس حوالے سے کہا کہ اعلیٰ سطحی پاکستانی وفد نے زاہدان چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹریز کے بوتھ اور ایران ایکسپو کے نمائشی بوتھ کا دورہ کیا، اور ایرانی حکام بشمول نجی شعبے اور مختلف وفود سے ملاقات اور تبادلہ خیال کیا۔ اس دورے میں پاکستان اور ایران کے درمیان دو طرفہ تعلقات کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا گیا۔ پاکستانی وفد نے ایران کی صنعتی صلاحیتوں کی بھی تعریف کی اور دونوں ہمسایہ ممالک کے درمیان عوامی تعلقات کو مزید مضبوط کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ وزیر اعظم پاکستان کے معاون خصوصی طلحہ برکی نے بندر عباس میں پیش آنے والے افسوسناک واقعے پر گہرے افسوس کا اظہار کیا اور تعزیت پیش کی۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کی فوج نے انڈس فوجی مشقوں کے دوران ابدالی اور فتح نامی جدید میزائلوں کا کامیاب تجربہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ 450 کلومیٹر تک زمین سے زمین پر مار کرنے والے ابدالی میزائل کا تجربہ انڈس فوجی مشقوں کے دوران کیا گیا۔ پاکستانی فوج کے بیان میں آیا ہے کہ آج کا تجربہ فورسز کی آپریشنل تیاری کو یقینی بنانے اور تکنیکی پیرامیٹرز کی توثیق کے لیے کیا گیا، جس میں میزائل کے جدید نیویگیشن سسٹم اور اس کی صلاحیت کو جانچنا شامل ہے۔ سامعین، پاکستان نے ٹیکٹیکل بیلسٹک میزائل ابدالی کے بعد فتح میزائل کا بھی کامیاب تجربہ کیا۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق پاکستان آرمی اسٹریٹجک کمانڈ کے سائنسدانوں اور انجینئروں نے میزائل تجربے کا مشاہدہ کیا۔ ISPR کا کہنا ہے کہ فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے۔ یہ تجربہ ایکس انڈس مشقوں کے تحت کیا گیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کا کہنا ہے کہ میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم شامل ہے۔ تجربے کا مقصد فوجی تیاری اور تکنیکی صلاحیت کی جانچ ہے۔ پاکستان کے صدر اور وزیر اعظم نے بھی ملک کی اسٹریٹجک فورسز کی آپریشنل تیاری اور تکنیکی مہارت پر اعتماد کا اظہار کیا تاکہ کم سے کم قابل اعتماد ڈیٹرنس کو یقینی بنایا جا سکے اور کسی بھی غیر ملکی جارحیت کے خلاف قومی سلامتی کی حفاظت کی جا سکے۔ پاکستان کی میزائل ٹیسٹنگ ایسے وقت میں کی گئی ہے جب ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں حالیہ حملے کے بعد جنوبی ایشیا کے دو جوہری ہتھیاروں سے لیس پڑوسیوں کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی ہے۔ اپنی عسکری اور دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کے مقصد سے پاکستان کی کوشش ہے کہ میزائل اور فوجی صلاحیتوں کے معاملے میں اپنے روایتی حریف ہندوستان سے پیچھے نہ رہے۔ پاکستان نے نیوکلیئر وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھنے والے بیلسٹک میزائلوں کی تیاری کے میدان میں بے شمار کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے پاکستان کے وزیر دفاع خواجہ محمد آصف نے کہا کہ خطے میں امریکہ سمیت مغربی ممالک کی پالیسیوں کی وجہ سے پاکستان آج دہشت گردی کا شکار ہے۔ خواجہ محمد آصف نے پاکستان اور ہندوستان کے درمیان پیدا شدہ کشیدگی کے حوالے سے روس کے آر ٹی ٹیلی ویژن کو انٹرویو دیتے ہوئے کہا کہ اسلام آباد سفارتکاری اور دیرپا امن کے لیے کوشاں ہے، لیکن ساتھ ہی دھمکیوں کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر ہندوستان کشیدگی میں اضافہ نہیں کرتا تو پاکستان کوئی فوجی کارروائی نہیں کرے گا۔ بصورت دیگر پاکستان کے خلاف کسی بھی جارحیت کا متناسب اور اعلی سطح پر جواب دیا جائے گا۔ پاکستانی وزیر اعظم کی جانب سے ہندوستان کو پہلگام پر حالیہ حملے کی شفاف اور آزادانہ تحقیقات کرنے کی تجویز کا حوالہ دیتے ہوئے خواجہ محمد آصف نے کہا کہ اس تجویز کو قبول کر کے نئی دہلی حملے کے اصل مجرموں کی شناخت اور سزا دینے میں مدد کر سکتا ہے۔ پاکستانی وزیر دفاع نے جو خطے میں امریکہ کی جارحانہ پالیسیوں، خاص طور سے فلسطینیوں کے قتل عام میں صہیونی حکومت کے ساتھ تعاون کے سخت ناقد کے طور پر جانے جاتے ہیں، اعتراف کیا کہ بدقسمتی سے امریکہ کی جنگوں میں ہماری شرکت درست نہیں تھی اور ان جنگوں کا پاکستان سے کبھی کوئی تعلق نہیں تھا۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ امریکیوں کو افغانستان میں سوویت یونین کے ساتھ جنگ میں ہماری مدد کی ضرورت تھی۔ پھر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد انہوں نے ایک بار پھر پاکستان کو اپنا اتحادی قرار دیا، لیکن اس صورتحال نے پاکستان کو دہشت گردی کی آگ میں مبتلا کر دیا۔ خواجہ محمد آصف نے کہا کہ آج پاکستان میں ہمیں جن چیلنجوں کا سامنا ہے وہ خطے میں مغربی اور امریکی پالیسیوں کا نتیجہ ہے، جو سن 2021 میں افغانستان سے امریکی انخلا کے بعد شدت اختیار کر گئیں۔ سامعین، گزشتہ ہفتے راولپنڈی کی انسداد دہشت گردی عدالت نے پی ٹی آئی کے 26 نومبر احتجاج کے کیس کے 82 ملزمان کو 4-4 ماہ قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنا دی ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق پی ٹی آئی کارکنان کے خلاف 24 اور 26 نومبر 2024 کے احتجاج پر درج 24 مقدمات کی سماعت انسداد دہشت گردی عدالت راول پنڈی میں ہوئی، جس کے دوران متعلقہ حکام عدالت میں پیش ہوئے۔ سماعت کے دوران 1609 ملزمان میں سے عدالت میں پیش ہونے والے 560 ملزمان پر فرد جرم عائد کی گئی۔ عدالت میں پیش کیے گئے 82 ملزمان نے جج کے سامنے اعتراف جرم کیا اور بیان حلفی جمع کرایا کہ پی ٹی آئی قیادت نے انہیں احتجاج کے لیے اکسایا تھا۔ ملزمان نے عدالت میں بیان دیا کہ مقامی اور مرکزی قیادت نے پرتشدد احتجاج کی ترغیب دی تھی، ہم غریب مزدور ہیں، ہمارے ساتھ رعایت برتی جائے۔ ملزمان نے عدالت میں تحریری بیان بھی دیا کہ وہ آئندہ کسی احتجاج میں شریک نہیں ہوں گے۔ بعد ازاں عدالت نے اعتراف جرم کرنے والے 82 ملزمان کو 4-4 ماہ قید اور 15,000 روپے جرمانے کی سزا سنائی۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہفتے وار پروگرام افغانستان اور پاکستان گزشتہ ہفتے کے دوران کا وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آئندہ پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، بہت سے افعال ایسے ہیں جو خدا کو ناپسند ہیں، اور یہ افعال بدنامی کا سبب بنتے ہیں، انسان کا وقار اور عزت کو خاک میں ملا دیتے ہیں۔ انہی افعال کی جانب، ان میں سے کچھ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ قیل و قال یعنی بے مقصد بحث و مباحثے کو، مال ضائع کرنے کو اور بہت زیادہ مانگنے کو پسند نہیں کرتا ہے۔ ایک دوسرے مقام پر امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس پر اللہ کی نعمتیں ہوں اسے اپنے اہل و عیال کو سہولت دینی چاہیے، یعنی اس کو چاہیے کہ وہ اپنے اہل و عیال کو سہولت دے، بخل سے کام نہ لے، کنجوسی سے کام نہ لے، بلکہ ان کو کچھ نہ کچھ عطا کرتا رہے۔ سامعین، اب پیش ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے، تو آپ سماعت فرمائیے ہمارا پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ امید ہے آپ اس سلسلے کے پروگراموں کو غور سے سن رہے ہوں گے اور مشکل الفاظ اور جملوں کو دہرانے کے ساتھ ساتھ اپنی نوٹ بک میں بھی درج کر رہے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ نے گزشتہ پروگرام میں سنا کہ محمد بلڈنگ نمبر 2 میں جانے کا خواہش مند ہے، لہذا وہ اور رامین مل کر ہاسٹل کے انچارج جناب داوری کے پاس جاتے ہیں۔ ہاسٹل کے انچارج کی رضامندی کے بعد محمد رامین کے کمرے میں آ جاتا ہے۔ اس کمرے میں ایک اور طالب علم بھی رہتا ہے، اس کا نام سعید ہے اور وہ میڈیکل کا طالب علم ہے۔ رامین محمد اور سعید کا آپس میں تعارف کراتا ہے، تو آئیے پہلے آج کے سبق میں استعمال ہونے والے اہم الفاظ کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔
خوبم،
میں ٹھیک ہوں،
این
یہ،
من،
میں،
ہستم،
ہوں،
خوشوقتم،
مجھے خوشی ہوئی،
خوش آمدید،
خوش آمدید۔
در مورد شما با،
آپ کے بارے میں،
با من،
مجھ سے یا میرے ساتھ،
او،
وہ یا اس کا، یہ ملکیت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے لفظ او.
صحبت کرده،
گفتگو کی ہے.
می آید،
آتا ہے یا آتی ہے.
بے
سے،
بے اتاق،
کمرے میں.
خیلی خوب است،
بہت اچھا ہے.
تخت،
بیڈ.
این تخت خالی است،
یہ بیڈ خالی ہے.
کمد،
الماری.
این کمد،
یہ الماری.
خواہش میکنم.
سامن، یہ ایک احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بولا جاتا ہے. البتہ اس کے معنی ایک اور بھی ہیں، اور وہ یہ کہ کوئی بات نہیں.
خیلی ممنون،
بہت شکریہ.
خیلی،
بہت زیادہ کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. سامعین، محمد اور رامین کمرے میں داخل ہوتے ہیں. یہ کمرہ دوسرے فلور پر ہے. رامین دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور اس کے ساتھ ہی دونوں افراد کمرے میں داخل ہوتے ہیں. سعید کمرے میں موجود ہے. اب آئیے ان کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے، مل کر سنتے ہیں.
سلام سعید.
سعید سلام.
سلام، حال شما چطور است؟
سلام، آپ کا کیا حال ہے؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمد است.
میں ٹھیک ہوں، بہت شکریہ. یہ محمد ہے.
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، آپ کے مزاج کیسے ہیں؟ آپ کا کیا حال ہے؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
سلام، شکریہ. مجھے سعید کہتے ہیں.
خوشبختم.
مجھے آپ سے مل کر بڑی خوشی ہوئی.
خوش آمدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده.
خوش آمدید. رامین نے آپ کے بارے میں مجھ سے گفتگو کی ہے.
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
سعید، محمد آج سے ہمارے کمرے میں آ جائے گا. وہ فارسی زبان و ادب کا طالب علم ہے.
خوب است، این تخت خالی است.
بہت اچھا، یہ بیڈ خالی ہے.
متشکرم، این تخت من است.
بہت شکریہ، کیا یہ میرا بیڈ ہے؟
بله، این تخت و این کمد شما است.
جی ہاں، یہ آپ کا بیڈ اور یہ آپ کی الماری ہے.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
بہت شکریہ سعید. بہت شکریہ رامین.
خواہش میکنم.
جی، جیسا کہ پہلے عرض کیا گیا، یہ احترامی جملہ ہے جو شکریہ کی جگہ بھی استعمال ہوتا ہے، اور اس کے معنی ہیں کوئی بات نہیں، یعنی شکریہ کے جواب میں یہ جملہ کہا جاتا ہے. سامعین، ایک بار پھر اس گفتگو کو سماعت فرمائیں. اس گفتگو میں تکلفانہ کلمات اور ترکیبیں موجود ہیں کہ جسے آپ اپنی گفتگو میں زیادہ استعمال کر سکتے ہیں. براہ کرم ان الفاظ کو توجہ سے سماعت فرمائیں.
سلام سعید.
سلام، حال شما چطور است؟
خوبم، متشکرم. این آقا محمد است.
سلام، حال شما خوب است؟
سلام، متشکرم. من سعیدم.
خوش وقتم.
خوش آمدید. رامین در مورد شما با من صحبت کرده.
سعید، محمد از امروز به اتاق ما می آید. او دانشجوی ادبیات فارسی است.
خوب است، این تخت خالی است.
متشکرم، این تخت من است؟
بله، این تخت و این کمد شماست.
خیلی ممنون سعید. خیلی ممنون رامین.
خواهش میکنم.
سامین، محمد اس تعارف کے بعد اپنی کتابیں، سوٹ کیس
اور دیگر سامان لے کر نئے کمرے میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اس نے اپنا کمرہ تبدیل کر لیا ہے کیونکہ پہلے والا کمرہ بہت تنگ تھا۔ ہمیں امید ہے کہ وہ اس نئے کمرے میں آرام و سکون سے رہے گا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ۔ ایران کے وزیر خارجہ کی ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ملاقات، دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال۔ تہران میں 29ویں بین الاقوامی آئل، گیس، ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل نمائش کا باضابطہ افتتاح۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا نمائش کے مختلف حصوں کا معائنہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا واشنگٹن کے ساتھ محاذرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف۔ صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کا امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ ایران کے وزیر خارجہ نے اپنے دورے نئی دہلی میں ہندوستان کی صدر جمہوریہ سے ملاقات کی ہے۔ ہندوستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق دہلی کے راشٹرپتی بھون میں ہونے والی اس ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے دو طرفہ تعلقات اور مختلف شعبوں میں باہمی تعاون، نیز مختلف دیگر مسائل پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس ملاقات میں فریقین نے اسی طرح ایران اور ہندوستان کے درمیان دو طرفہ تعلقات کی مزید توسیع کی ضرورت پر زور دیا۔ ہندوستان کی صدر جمہوریہ اور ایران کے وزیر خارجہ نے دونوں ملکوں کے درمیان مختلف شعبوں میں تعلقات اور تعاون کو مزید فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ ادھر ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے نئی دہلی میں ایک اہم ملاقات کی جس میں دو طرفہ تعلقات سمیت علاقائی اور بین الاقوامی امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ موصولہ رپورٹ کے مطابق ایران کے وزیر خارجہ سید عباس عراقچی اور ان کے ہندوستانی ہم منصب جے شنکر نے جمعرات کی صبح ملاقات کی۔ اس اہم ملاقات میں ایران اور ہندوستان کے وزراء خارجہ نے ہمہ جہتی، دو طرفہ روابط کے فروغ اور کسٹم، خوراک، نیز حفظان صحت کے شعبوں میں دو طرفہ تعاون کی دستاویزات پر دستخط کیے۔ شنگھائی تعاون تنظیم اور برکس جیسی اہم تنظیموں کے رکن ہونے کے ناطے ایران اور ہندوستان ان تنظیموں کے درمیان تعاون بڑھانے کے طریقے تلاش کر رہے ہیں اور اپنے تعلقات میں موجودہ صلاحیتوں سے بہرہ مند ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران اور ہندوستان کے مشترکہ کمیشن کا 20ویں اجلاس بھی منعقد ہوا جس میں دونوں ملکوں کے وفود نے شرکت کی۔ اس موقع پر ہندوستان کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران کے ساتھ دوستانہ تعلقات کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کا ملک پاکستان کے ساتھ کشیدگی میں اضافہ نہیں چاہتا۔ اس سے قبل نئی دہلی پہنچنے پر سید عباس عراقچی نے اس بات پر زور دیا کہ ایران خطے میں تناؤ میں کمی کا خواہاں ہے اور امید کرتا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان تحمل و بردباری کا مظاہرہ کرتے ہوئے کشیدگی کو مزید بڑھانے سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ ان کا دورہ ایک طویل المدتی منصوبے کا حصہ ہے۔ سید عباس عراقچی نے کہا کہ ایران اور ہندوستان کے درمیان اہم علاقائی اور بین الاقوامی معاملات پر سیاسی مشاورت کا سلسلہ جاری ہے اور موجودہ حالات کے پیش نظر اس مشاورت کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے۔ ہندوستان کے فوجی ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بدھ اور جمعرات کی درمیانی شب بھی جموں کشمیر کے چار علاقوں میں لائن آف کنٹرول پر بلا اشتعال فائرنگ کی، جس کا مؤثر انداز میں جواب دیا گیا۔ میڈیا ذرائع کا کہنا ہے کہ ہندوستان اور پاکستان کے فوجیوں کے درمیان فائرنگ اور گولہ باری کے نتیجے میں جموں کشمیر کے سرحدی علاقوں میں کم از کم 12 عام شہری ہلاک اور 60 دیگر زخمی ہو گئے، جن میں 4 بچے بھی شامل ہیں۔ ہندوستان کے ایک فوجی ترجمان نے دعویٰ کیا کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب پاکستانی فوج نے جموں کشمیر میں کپواڑہ، بارہمولہ، اڑی اور اکنور کے بالمقابل علاقوں میں ایل او سی کے پار چھوٹے ہتھیاروں اور آرٹلری گنوں کا استعمال کرتے ہوئے بلا اشتعال فائرنگ کی۔ اس ترجمان نے کہا کہ وہاں موجود جوانوں نے اس کا مؤثر جواب دیا۔ قابل ذکر ہے کہ ایل او سی پر فائرنگ کا تبادلہ 22 اپریل کو پہلگام میں بہیمانہ دہشت گردانہ حملے کے بعد ہندوستان اور پاکستان کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی کے درمیان ہوا تھا، جس میں 25 سیاح اور 1 مقامی شہری مارا گیا تھا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا ہے کہ 7 اور 8 مئی کی درمیانی شب ہندوستان نے ایک مرتبہ پھر حملہ کیا ہے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR کے ترجمان نے میڈیا بریفنگ میں بتایا کہ ہندوستان نے جمعرات کی رات ایک بار پھر حملہ کرتے ہوئے پاکستانی فضائی حدود کی خلاف ورزی کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب تک مختلف شہروں میں ہندوستان کی جانب سے بھیجے گئے 25 اسرائیلی ساختہ ہیروپ ڈرونز طیارے مار گرائے جا چکے ہیں۔ لاہور میں ڈرون حملے میں پاکستانی فوج کے 4 جوان زخمی، جبکہ میانو سندھ میں 1 شہری جاں بحق اور 1 زخمی ہوا ہے۔ دوسری جانب پاکستان کے نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار نے پاکستان اور ہندوستان کی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز کے درمیان رابطے کی تصدیق کر دی ہے۔ یہ بات انہوں نے ترک میڈیا کے ساتھ گفتگو میں کہی۔ پاکستان کے وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا وہ ناقابل معافی ہے اور ہندوستان نے پاکستان کے خلاف جنگی اقدام کیا ہے، اس لیے پاکستان مناسب جواب دینے کا حق رکھتا ہے۔ 29ویں بین الاقوامی آئل، گیس، ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل نمائش کے باضابطہ افتتاح کے بعد صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نمائش کے مختلف حصوں کا دورہ کیا۔ اس نمائش کے دوران صدر مملکت نے تیل، گیس، ریفائننگ اور پیٹرو کیمیکل کے شعبوں میں سرگرم ملکی اور غیر ملکی کمپنیوں کے اسٹالوں کا دورہ کیا۔ انہیں اس صنعت کی تازہ ترین کامیابیوں، ٹیکنالوجیز اور سرمایہ کاری کی صلاحیتوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ دوسری جانب ایران کے وزیر پیٹرولیم نے بھی اس نمائش کی افتتاحی تقریب کے دوران کہا کہ ایران کے خلاف سخت ترین پابندیوں کے باوجود تیل کی برآمدات ممکنہ طور پر بلند ترین سطح پر جاری ہے اور یہ ابھی صرف ہمارے سفر کا آغاز ہے۔ انہوں نے کہا کہ آج ہمارے پاس تاریخی موقع ہے کہ ہم تیل کی اس بین الاقوامی نمائش میں ایران کی تیل کی صنعت کی گنجائشوں کو عالمی سطح پر متعارف کرائیں. یہ نمائش صرف ایک تجارتی اجتماع نہیں ہے بلکہ علاقائی تعاون کا مرکز ہونے کے ساتھ ہی ایران کی توانائی کے ہب میں تبدیل ہونے کے لیے قومی عزم کی علامت ہے. اس نمائش میں 2000 سے زیادہ ایرانی اور غیر ملکی کمپنیوں نے شرکت کی جو ایک ریکارڈ ہے. روس اور یوکرائن کے درمیان عارضی جنگ بندی پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے. روس اور یوکرائن کے درمیان جنگ بندی کا جمعرات سے آغاز ہو گیا. یہ جنگ بندی 10 مئی کی نصف شب تک جاری رہے گی. روس نے 19 اپریل کو ایسٹر کے موقع پر بھی یوکرائن سے جنگ بندی کی تھی. روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ جنگ بندی کے دوران یوکرائن کا رویہ آزمائش رہے گا تاکہ طویل المدتی امن کی راہ تلاش کی جا سکے. امریکی صدر ٹرمپ نے واشنگٹن کے ساتھ مہاجرائی میں یمنیوں کی طاقت کا اعتراف کرتے ہوئے کہا ہے کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا ہے. دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. رپورٹ کے مطابق امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم نے یمنیوں کے ساتھ مل کر اچھے نتائج حاصل کیے ہیں. انہوں نے کہا کہ یمنیوں نے بحری جہازوں پر حملہ نہ کرنے کا وعدہ کیا ہے اور ہم اس عزم کا احترام کرتے ہیں. ٹرمپ نے یمن کے ساتھ جنگ میں امریکہ کی ذلت آمیز شکست کا ذکر کیے بغیر یہ دعویٰ کیا کہ ہم نے یمنیوں کو بہت زیادہ نقصان پہنچایا لیکن وہ ہماری کارروائیوں کو برداشت کرنے کے قابل تھے. انہوں نے یمنیوں کی طاقت اور حوصلے کا اعتراف کرتے ہوئے مزید کہا کہ یمنیوں نے بڑی ہمت کا مظاہرہ کیا. دوسری جانب صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو نے امریکہ اور انصار اللہ کے درمیان جنگ بندی پر مایوسی کا اظہار کیا ہے. رپورٹ کے مطابق یمن کی استقامتی تنظیم انصار اللہ اور امریکہ کے درمیان حالیہ جنگ بندی کے معاہدے نے صہیونی وزیر اعظم نتنیاہو کو سخت مایوسی میں مبتلا کر دیا ہے جسے سیاسی مبصرین واشنگٹن کی تل ابیب سے لا تعلقی کا مظہر قرار دے رہے ہیں. نتنیاہو نے اس معاہدے پر پہلی مرتبہ رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ اسرائیل ہر خطرے کے مقابلے میں اکیلا اپنا دفاع کرے گا. یہ بیان ایسے وقت سامنے آیا ہے کہ جب امریکی صدر ٹرمپ نے یمن پر فوجی حملے روکنے کا اعلان کیا تھا جس پر اسرائیلی سیاسی حلقوں نے گہرے تحفظات کا اظہار کیا تھا. عبرانی میڈیا کے مطابق تل ابیب کو اس فیصلے سے پہلے اعتماد میں نہ لینا امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو نظر انداز کرنے بلکہ تنہا چھوڑنے کے مترادف سمجھا جا رہا ہے. اگرچہ امریکہ نے پہلے انصار اللہ کے خلاف اسرائیل کی حمایت میں بھرپور بمباری کی لیکن حوثیوں کے مؤثر اور دردناک جوابی حملوں نے امریکی قیادت کو پسپائی پر مجبور کر دیا. اسی تناظر میں سلطنت عمان نے ثالثی کا کردار ادا کرتے ہوئے امریکہ اور انصار اللہ کے مابین جنگ بندی کروائی. عمانی وزارت خارجہ کے جاری کردہ بیان کے مطابق امریکہ اور یمن کے ساتھ بات چیت کے بعد ایک دو طرفہ جنگ بندی پر اتفاق ہوا ہے. اس معاہدے کے تحت آئندہ کوئی بھی فریق دوسرے کو نشانہ نہیں بنائے گا. اس اقدام کا بین الاقوامی تجارت اور بحری نقل و حرکت کو محفوظ بنانا ہے. یہ پیش رفت نہ صرف یمن میں جاری بحران کے خاتمے کی امید بن سکتی ہے بلکہ اسرائیل کی جارحانہ حکمت عملی پر بھی گہرے اثرات مرتب کر سکتی ہے. صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن کی مسلح فوج کے حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ کے لیے تمام بین الاقوامی پروازیں روک دی گئی ہیں۔ اسرائیل کے بن گورین ایئرپورٹ کی سرگرمیاں ٹھپ پڑ جانے کے بعد مقبوضہ فلسطین کی سیکیورٹی کی صورتحال اور اسی طرح اسرائیل کی سیاحت کی صنعت بری طرح سے متاثر ہو گئی ہے۔ صہیونی جارحیت کے جواب میں مقبوضہ فلسطین کے بن گورین ہوائی اڈے پر یمن کی مسلح فوج کے حملے کے بعد بن گورین ایئرپورٹ سے آنے والے مسافرین کی تعداد یومیہ 70,000 سے کم ہو کر 40,000 رہ گئی ہے، جبکہ پروازوں کی منسوخی اور معطلی سے بین الاقوامی ہوائی کمپنیوں کو بھی شدید نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کمپنیوں کا کہنا ہے کہ بحران جاری رہنے کی صورت میں نہ صرف ٹرانسپورٹ کا عمل متاثر ہوگا بلکہ بین الاقوامی ایئر لائن کمپنیوں کو مزید نقصان بھی اٹھانا پڑے گا۔ قابل ذکر ہے کہ یمن کی مسلح فوج نے صہیونی جارحیت کے جواب میں بن گورین ایئرپورٹ کو نشانہ بنا کر سیکیورٹی کے لحاظ سے صہیونی حکومت کا غرور خاک میں ملا دیا ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی جانب سے غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے، اور اس نے رہائشی علاقوں اور عام فلسطینی شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں کو نشانہ بنایا ہے۔ غزہ کے خلاف وحشیانہ صہیونی جارحیت کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور غاصب صہیونی فوج نے غزہ کے مختلف علاقوں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے رہائشی علاقوں اور فلسطینی عام شہریوں اور فلسطینی پناہ گزینوں اور خیمہ بستیوں پر حملہ کیا ہے، جس میں دسیوں عام فلسطینی شہری شہید و زخمی ہوئے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں ہے کہ جب اسرائیلی فوج کی غزہ کے ایک اسکول میں پناہ لینے والوں اور مارکیٹ پر بمباری میں 2 صحافیوں سمیت 40 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ یہ سامعین، ابھی آپ عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامن الحجج حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی شب ولادت باسعادت کی مناسبت سے مبارکباد قبول کریں، اور اس مناسبت پر ریڈیو تہران نے ایک خصوصی پروگرام ترتیب دیا ہے۔ پروگرام کے حصے میں اس پروگرام کو خصوصی سماعت فرمائیں۔ آپ سب کی خدمت میں سلام۔
سامعین کی خدمت میں رباب منصوری اور طہٰ شمیم کا سلام عرض ہے۔ حضرت امام علی بن موسیٰ رضا کی ولادت باسعادت کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں ہم حاضر ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ یہ پروگرام آپ سامعین کے لیے مفید ثابت ہوگا۔
سب سے پہلے ہم فرزند رسول خدا حضرت امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام کی ولادت با سعادت کی مناسبت سے دلی ہدیہ تبری کو تہنیت پیش کرتے ہیں۔
یا امام رضا، 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 ہر نفس ہر گھڑی میرے دل سے یہی آ رہی ہے صدا, یا امام رضا, 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 یا امام رضا. تیری عظمت پہ بھلا کیوں نہ دلالت کرتا شیر قالین کا, کس طرح نہ زندہ ہوتا ہے حقیقت یہی تیری مرضی میں ہی ہے خدا کی رضا, یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا. غیر ممکن کو یوں ہوتے ہوئے دیکھا ممکن, جاگتی آنکھوں سے جنت میں گزارے کئی دن, اس کو کیا ہو یقین جس نے دیکھا نہیں کبھی روزہ تیرا, یا امام رضا, یا امام رضا, یا امام رضا.
اپنے گفتگو کا آغاز شاعر کے نشعار سے کرتے ہیں. طیبہ تیرے ذروں کے مقدر پہ نظر ہے, طیبہ تیرے ذروں کے مقدر پہ نظر ہے, دنیا میں شہ طوس کے آنے کی خبر ہے, ہم طوس کے ذروں کو بھی رکھ لیتے ہیں سر پر, وہ جوہری ہم ہیں جنہیں عرفان گوہر ہے, جو شارح قرآن ہے صحیفوں کا بھی عالم, جو سات اماموں کی دعاؤں کا ثمر ہے, مرقد تو ہے دو شاہوں کی قبروں کے وسط میں, لیکن کوئی جلوہ نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے.
حسن علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام شیعوں کے 12 اماموں میں سے 8 امام ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے منسوب ہیں. آپ کی کنیت ابو الحسن ہے اور زیادہ مشہور لقب رضا ہے. آپ کے دیگر القاب صابر, زکی, ولی, وفی, سراج اللہ, نور اللہ, قرۃ العین المومنین, الملک, کافی الخلق ہیں. آپ کی شہر مدینہ میں ولادت ہوئی. ولادت کے بارے میں مختلف تاریخیں نقل ہوئی ہیں جن میں سے مرحوم کلینی نے 148 ہجری قمری نقل کی ہے. اکثر علماء و مورخین کی نظر بھی یہی ہے. آپ 20 سال مقام امامت پر فائز رہے. آپ کی حیات مبارک کے بارے میں مختلف اقوال نقل ہوئی ہیں. 47 سے 57 سال تک بتایا گیا ہے. ولادت اور شہادت کے بارے میں اکثر آپ کی حیات طیبہ کی مدت 55 سال بتائی ہے. آپ کے والد گرامی 7 امام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ہیں. آپ کی والدہ ماجدہ کنیز تھیں جن کا اسم گرامی تکتم تھا. نیز آپ کو نجمہ اور سمانہ بھی کہا گیا ہے اور آپ کی کنیت ام البنین ہے. ایک روایت میں نقل ہوا ہے کہ آن حضرت کی والدہ گرامی پاک و پرہیزگار کنیز تھی جن کا نام نجمہ تھا. ان کو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی والدہ جناب حمیدہ نے خریدا اور اپنے بیٹے کو بخش دیا اور حضرت امام رضا علیہ السلام کی ولادت کے بعد انہیں طاہرہ کہا گیا. آپ کی ایک زوجہ تھی جن کا اسم گرامی سبیکا تھا, جو کہا گیا ہے کہ رسول اللہ کی زوجہ جناب ماریا کے خاندان سے تھیں.
سامن, حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام رضا علیہ السلام 35 سال کی عمر میں مقام امامت پر فیض ہوئے. امامت کا مسئلہ اگرچہ آپ کے والد گرامی کے حیات کے آخری حصے میں بہت پیچیدہ ہو گیا, لیکن امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے اکثر اصحاب نے آ حضرت کی طرف سے حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی خلافت کو قبول کر لیا. والد گرامی کے بعد آپ کی امامت تقریباً 20 سال تھی, جو ہارون الرشید کے دور میں 10 سال, محمد امین کے دور میں تقریباً 5 سال
اور مامون کے زمانے میں تقریباً 5 سال تھی. دوسرے لحاظ سے دیکھا جائے تو اس میں سے 17 سال مدینہ میں اور 3 سال خراسان میں گزارے. حضرت امام رضا علیہ السلام کی مدینہ سے مرو کی طرف ہجرت 200 یا 201 ہجری میں واقع ہوئی. مامون الرشید نے امام علیہ السلام کے لیے خاص راستہ مقرر کیا تاکہ آپ شیعہ نشین علاقوں سے نہ گزریں, کیونکہ وہ امام علیہ السلام کے ارد گرد شیعوں کے جمع ہونے سے ڈرتا تھا. اس لیے اس نے خاص طور پر حکم دیا کہ آن حضرت کو کوفے کے راستے سے نہیں بلکہ بصرہ, خوزستان, فارس اور نشاپور سے مرو لایا جائے.
المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. روز و شب شام و سحر, روز و شب شام و سحر, یہ وظیفہ ہے میرا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. گردش ایام میں گھر کر میں بالکل چور تھا, زندگی سے دور, اپنے آپ سے بھی دور تھا. اس گھڑی مجھ کو تیرے, اس گھڑی مجھ کو تیرے در کا سہارا مل گیا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا. جو طبیبوں کی نظر میں تھا مریض لا علاج, دے رہی تھی موت کو بھی زندگی جس کی خراج, وہ مریض لا دوا, سے تیرے اچھا ہوا. المدد مولا رضا, المدد مولا رضا.
حدیث سلسلہ الذهب ایسا اہم ترین اور مستند ترین واقعہ ہے جو سفر کے دوران نیشاپور میں پیش آیا. حضرت امام علی رضا علیہ السلام نے وہاں پر حدیث ارشاد فرمائی جو سلسلہ الذهب کے نام سے مشہور ہے. اسحاق ابن راہویہ کا کہنا ہے, جب حضرت امام رضا علیہ السلام خراسان کی طرف سفر کرتے ہوئے نیشاپور پہنچے, اس کے بعد جب آپ نے مامون کی طرف کوچ کرنا چاہا, محدثین جمع ہو گئے اور انہوں نے عرض کیا, اے فرزند پیغمبر, ہمارے شہر سے آپ تشریف لے جا رہے ہیں اور ہمارے لیے کوئی حدیث بیان نہیں فرمائی. یہ سن کر حضرت نے اپنا سر مبارک کجاوہ سے باہر نکالا اور فرمایا, میں نے سنا اپنے والد موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام سے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد جعفر ابن محمد علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد محمد ابن علی سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد علی ابن الحسین سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد حسین ابن علی سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے اپنے والد امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے سنا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ میں نے رسول اللہ سے سنا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میں نے جبرائیل سے سنا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں نے پروردگار عز و جل سے سنا ہے کہ اس نے فرمایا لا الہ الا اللہ حسنی فمن دخل حسنی امینہ بن عذابی, کلمہ لا الہ الا اللہ میرا قلعہ ہے, بس جو میرے قلعے میں داخل ہو جائے میرے عذاب سے بچ جائے گا. بس جب حضرت کی سواری چل پڑی تو آپ نے بلند آواز سے فرمایا, بشروطہا و انا من شروطہا, اس کی شرطوں کے ساتھ اور میں ان شرطوں میں سے ہوں.
سامعین, مرو میں امام رضا علیہ السلام مستقر ہونے کے بعد مامون کا ایک قاصد امام رضا علیہ السلام کے پاس آیا اور تجویز دی کہ میں اپنے آپ کو خلافت سے معزول کرتا ہوں اور خلافت کو آپ کے سپرد کرتا ہوں, آپ اس سلسلے میں مجھے اپنی رائے سے آگاہ کریں. امام علیہ السلام نے سختی سے اس تجویز کی تردید کی. اس کے بعد مامون نے آپ سے درخواست کی کہ اس کے ولی عہدی قبول کریں اور یہ کہ وہ اپنے بعد خلافت آپ کے سپرد کر دیں. امام علیہ السلام نے پھر بھی سخت مخالفت کی. اس کے بعد مامون نے امام علیہ السلام کو اپنے گھر بلوایا جہاں آپ اور مامون کے علاوہ فضل بن سہل ذو الریاستین بھی موجود تھا۔ مامون نے کہا، میں مسلمانوں کے امور آپ کے سپرد کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذمہ داری اپنے کاندھوں سے اٹھانا چاہتا ہوں اور آپ کے کاندھوں پر ڈالنا چاہتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام نے جواب دیا، اے مامون، تم کو خدا کی قسم دلاتا ہوں کہ میں نہ یہ ذمہ داری برداشت کر سکتا ہوں اور نہ ہی اس کی قوت رکھتا ہوں۔ مامون نے کہا، میں اپنے بعد ولی عہدی کا عہدہ آپ کو سونپ دیتا ہوں۔ امام نے فرمایا، مجھے اس امر سے معاف رکھو۔ پھر دھمکی کے انداز میں امام سے کہا کہ آپ کے پاس اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے کہ آپ میری تجویز قبول کریں۔ امام نے جواب دیا، بس میں قبول کرتا ہوں، بشرطے کی نہ فرمان جاری کروں گا، نہ کسی کو روکوں گا، نہ حکم جاری کروں گا، اور نہ ہی کوئی فیصلہ کروں گا، نہ کسی کا تقرر کروں گا، اور نہ ہی کسی کو معزول کروں گا، اور نہ ہی کسی کا منصب تبدیل کروں گا۔ مامون نے امام کی شرط قبول کر لی۔ اس طرح مامون نے اپنے ولی عہد کے طور پر امام رضا علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی اور لوگوں کو سیاہ لباس پہننے کے بجائے سبز لباس پہننے پر آمادہ کیا۔ مامون نے خطبہ اور شعرا کو دعوت دے کر امام رضا علیہ السلام کے ولی عہدی کے سلسلے میں محفل جشن بپا کی۔ اس محفل میں موجود شعرا میں سے ایک دیبل بن علی خزائی تھے، جنہیں امام رضا علیہ السلام نے انعام و اکرام سے نوازا۔
مسئلہ ولی عہدی امام رضا علیہ السلام کی سیاسی حیات میں ایک اہم مسئلہ ہے۔ جب لوگوں نے امام علیہ السلام سے ولی عہدی قبول کرنے کا سبب پوچھا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں نے یہ عہدہ جبر و اخرا کی بنا پر قبول کیا ہے۔ امام علیہ السلام نے اپنے اس دور اندیش فیصلے یعنی ظاہری طور پر ولی عہدی کو قبول کر کے حقیقی دشمنان اسلام کے چہرے کو عیاں کر دیا، جو مکر و فریب کے لباس میں دین کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے برسر پیکار تھے۔ آئمہ طاہرین علیہم السلام، جن کا مقدس وجود کل تک ساری انسانیت کے باعث ہدایت تھا، آج ان کے مزارات کائنات عالم میں بسنے والے ہر انسان کے لیے رشد و ہدایت کا مرکز ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو پھونکوں سے بھجا دیں، مگر اللہ اپنے نور کو تمام کرنا چاہتا ہے۔ ذکر رضا جہاں سے مٹایا نہ جائے گا، یہ چاند تیرگی سے چھپایا نہ جائے گا۔ اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، اوصاف کبریا کا ہے مظہر تیرا وجود، رتبہ کسی سے تیرا گھٹایا نہ جائے گا۔
سامن، امام رضا علیہ السلام نے دنیا کی زیب و زینت والی زندگی میں اپنے آبائے اعظام کی مانند کردار پیش کیا، جنہوں نے دنیا میں زہد اختیار کیا۔ آپ کے جد بزرگوار امیر المومنین علیہ علیہ السلام نے اس دنیا کو 3 مرتبہ طلاق دیا، جس کے بعد اس سے رجوع نہیں کیا جا سکتا۔ محمد بن عباد نے امام کے زہد کے متعلق روایت بیان کی ہے، امام علیہ السلام گرمی کے موسم میں چٹائی پر بیٹھتے، سردی کے موسم میں ٹاٹ پر بیٹھتے تھے، آپ سخت کھردرا لباس پہنتے تھے، یہاں تک کہ جب آپ لوگوں سے ملاقات کے لیے جاتے تو پسینے سے شرابور ہو جاتے تھے۔ دنیا میں زہد اختیار کرنا امام علیہ السلام کے بلند و آشکارا اور آپ کے ذاتی صفات میں سے تھا۔ امام رضا علیہ السلام اپنے زمانے میں سب سے زیادہ عالم اور افضل تھا، اور آپ نے لوگوں کو مختلف قسم کے علوم جیسے علم فقہ، فلسفہ، علوم قرآن اور علم طب وغیرہ کی تعلیم دی۔ ہروی آپ کے علوم کی وسعت کے بارے میں بیان کرتا ہے، میں نے علی بن مسیٰ رضا علیہ السلام سے زیادہ عالم کسی کو نہیں دیکھا۔ مامون نے متعدد جلسوں میں علماء ادیان، فقہ شریعت اور متکلمین کو جمع کیا، لیکن آپ ان سب پر غالب آ گئے، یہاں تک کہ ان میں کوئی ایسا باقی نہ رہا جس نے آپ کی فضیلت کا اقرار نہ کیا ہو۔ مامون سے مروی ہے، میں امام رضا علیہ السلام سے افضل کسی کو نہیں جانتا۔ بصرہ، خراسان اور مدینے میں علماء کے ساتھ آپ کے مناظرے آپ کے علوم کے وسعت پر دلالت کرتے ہیں۔ دنیا کے جن علماء کو مامون آپ کا امتحان لینے کے لیے جمع کرتا تھا، وہ ان سب سے زیادہ آپ پر یقین اور آپ کے فضل و شرف کا اقرار کرتے تھے۔ کسی علمی وفد نے امام سے ملاقات نہیں کی مگر یہ کہ اس نے آپ کے فضل کا اقرار کر لیا۔ لوگوں کا آپ کی طرف مائل ہونا مامون کے لیے سخت تھا، جس کی وجہ سے مامون آپ کو لوگوں سے دور رکھنے پر مجبور ہو گیا کہ کہیں آپ کی وجہ سے لوگ مامون سے بدزن نہ ہو جائیں۔
شام و سحر ہے، شام و شام و سحر ہے، میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ شام و سحر ہے میرے لبوں پر بس یہ وظیفہ مولا رضا۔ شام و سحر ہے تیری ضمانت میں رہتا ہوں، مجھ کو کسی کا خوف نہیں، باندھ رکھا ہے میں نے تیرے رضا۔
امام رضا علیہ السلام کی علمی منزلت اور روحانی و مانوی شخصیت بھی دوستوں اور دشمنوں کے نزدیک قابل قبول تھی اور ہے۔ جس زمانے میں بعض درباری علماء اور گمراہ و منحرف سیاست مدار اس فکر میں تھے کہ اسلامی ثقافت و تہذیب کو نقصان پہنچائیں، ایسے حالت میں اس قمر امامت نے الہی علوم کے ذریعے اپنے نیک و پرہیزگار آبا و اجداد کی راہ کو دوام بخشا اور خالص دینی موازین و اصول کو زائل اور منحرف ہونے سے محفوظ رکھتے ہوئے اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ سماج و معاشرے کے افکار کی نورانیت و ترقی اور عباسی حکمرانوں کی حقیقی چہرے سے پردہ اٹھا کر انہیں لوگوں کو پہچان مانے، نیز ان کے ناجائز قبضے کے متعلق بہت اہم و مؤثر قدم اٹھائے اور مخلص شاگردوں کی تربیت، لوگوں کی ہدایت و رہنمائی، حق کے دفاع اور باطل کے مقابلے سے ایک لمحہ بھی غفلت نہیں برتی اور آخرکار اس راہ میں جام شہادت نوش فرمایا۔
اللہم صل علی علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النبی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة زاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي۔
امام علیہ السلام نے متعدد غرار حکم، آداب، وصیتیں اور اقوال ارشاد فرمائے ہیں جن سے لوگ استفادہ کر رہے ہیں۔ یہ بات اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ آپ اپنے زمانے میں عالم اسلام کے سب سے بڑے استاد تھے اور آپ نے حکمت کے ذریعے مسلمانوں کی تہذیب اور ان کی تربیت کے لیے جد و جہد کی ہے۔ امام رضا علیہ السلام کا فرمان ہے، ہر انسان کا دوست اس کی عقل ہے اور جہالت اس کی دشمن ہے۔ یہ حکمت آمیز کلمہ کتنا زیبا ہے، کیونکہ عقل ہر انسان کا سب سے بڑا دوست ہے جو اس کو محفوظ رکھتی ہے اور دنیاوی تکلیفوں سے نجات دلاتی ہے، اور انسان کا سب سے بڑا دشمن وہ جہالت ہے جو اس کو اس دنیا کی سخت مشکلات میں پھنسا دیتی ہے۔ امام علیہ السلام کا فرمان ہے، سب سے افضل عقل انسان کا اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا ہے۔ بے شک جب انسان اپنے نفس کے سلسلے میں یہ معرفت حاصل کر لیتا ہے کہ وہ کیسے وجود میں آیا اور اس کا انجام کیا ہوگا، تو وہ عام اچھائیوں پر کامیاب ہو جاتا ہے اور وہ برائیوں کو خود سے دور کر دیتا ہے اور خود کو نیکیوں کی طرف راغب کرتا ہے، اور یہی چیز اس کے خالق عظیم کی معرفت پر دلالت کرتی ہے۔ جیسا کہ حدیث میں وارد ہوا ہے، من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اپنے رب کی معرفت حاصل کر لی۔ امام کا فرمان ہے، جس نے اپنے نفس کا حساب کیا اس نے فائدہ اٹھایا، اور جو اپنے نفس سے غافل رہا اس نے گھاٹا اٹھایا۔
امام علیہ السلام نے ابراہیم بن ابی محمود کو یوں وصیت فرمائی، مجھے میرے والد بزرگوار نے، انہوں نے اپنے ابو اجداد سے اور انہوں نے رسول اکرم سے نقل کیا ہے، جس نے کسی کہنے والے کی بات کان لگا کر سنی اس نے اس کی عبادت کی، اگر اس کہنے والے کی گفتگو خدائی ہے تو اس نے خدا کی عبادت کی، اور اگر اس کی گفتگو شیطانی ہے تو اس نے ابلیس کی عبادت کی۔ یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے ابو محمود کے فرزند، میں نے جو کچھ تم کو بتایا ہے اس کو یاد رکھو، کیونکہ میں نے اپنی اس گفتگو میں دنیا اور آخرت کی بھلائی بیان کر دی ہے۔ اس وصیت میں بیان کیا گیا ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کی اتباع، ان کے طریقہ کار کی اقتداء اور ان کی سیرت سے ہدایت حاصل کرنا واجب ہے، بے شک اس میں نجات ہے اور ہلاکت سے محفوظ رہنا ہے اور اللہ کی راہ میں بڑی کامیابی ہے۔
شاعر مدح مولا رضا میں یوں رتب اللسان ہے، در وفا پہ کھڑا ہوں دل میں بسائے مولا رضا کی خوشبو، در وفا پہ کھڑا ہوں دل میں بسائے مولا رضا کی خوشبو، ہوں منتظر جسم و جاں پہ برسے سخائے مولا رضا کی خوشبو، ہوں منتظر جسم و جاں پہ برسے سخائے مولا رضا کی خوشبو، عبادتوں کی نظیر بن کر محبتوں کی سفیر بن کر جہان کن میں مہک رہی ہے ولائے مولا رضا کی خوشبو، بھٹک رہا تھا دیار ظلمت میں منزلوں کا نشان کھو کر، خدا تلک لے گئی بشر کو ولائے مولا رضا کی خوشبو، دریدہ داما غریباں پارا نگاہ شرمندہ دل ہے غمگین، دریدہ داما غریباں پارا نگاہ شرمندہ دل ہے غمگین، نصیب فکر و عمل ہو یارب رضائے مولا رضا کی خوشبو۔
شادمانی کے اس موقع پر ایک بار پھر دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے ولی نعمت حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ میں تمام مومنین اور بالخصوص آپ سامعین کی عاقبت بخیر ہونے کی اور ان کے دامن عصمت میں پناہ ملنے کی دعا کرتے ہوئے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
اے میرے امام، اے میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، بس یہی صدا ہے صبح و شام، اے میرے ماں، اے میرے خبر، خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر، سج رہے ہیں راستے تمام، اے میرے ماں، اے میرے ماں، ہر بس تجھے میرا سلام عرض ہے. میں تو کیا ہوں ہر ولی نبی پہ فرض ہے. دو جہاں میں تیرا احترام اے میرے ماں, اے میرے ماں. دو جہاں کی بادشاہ تیری ذات ہے, تو ہے اس کا ہاتھ جو خدا کا ہاتھ ہے. تیرے ہاتھ بیعتیں تمام اے میرے ماں, اے میرے ماں. اور ذکر خیر آپ کا وظیفہ ہے میرا, منقبت نہیں ہے یہ عریضہ ہے میرا. پڑھ رہا ہوں روز صبح و شام اے میرے ماں, اے میرے ماں. آپ پر درود اور سلام اے میرے ماں, اے میرے ماں. اور خانہ سے چھڑائیے مولا, جلد آئیے اب بھی جائیے. لے کے ذوالفقار بے نیا اے میرے ماں, اے میرے ماں. آپ پر درود اور سلام اے میرے ماں. آ رہے ہیں آپ, چل رہی ہے یہ خبر, خانہ خدا پہ ہے ٹکی ہوئی نظر. سج رہے ہیں راستے تمام اے میرے ماں, اے میرے ماں.
عزیز سامعین, ابھی آپ ریڈیو تہران سے فرزند رسول حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی شب ولادت کی مناسبت سے خصوصی پروگرام سماعت فرما رہے تھے, اور آئیے اب سماعت فرمائیے دعائے کمیل کے بعض اقتباسات, اور ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. معتذراً نادماً منکسراً مستقيلاً مستغفراً منيباً مقراً مذعناً معترفاً لا أجد مفراً مما كان مني ولا مفزعاً أتوجههم إليهم في أمري غير قبولك عذري وإدخالك إياي في سعة من رحمتك. اللهم فاقبل عذري وارحم شدة ذري وفكني من شد وثاقي يا ولا فارق جلدي ودقة أومي يوما بدأ خلقي وذكري وتربيتي وبري وتغذيتي هبني لابتداء كرمك وصال في برك بي يا إلهي وسيدي وربي. Thank you.